الرحیم. ایک گر قابل عمل جو کہ مسنون ہے کہ جب فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو یہ گر بتا دیا تھا کہ اے علی، جب تک دونوں فریق کے بیان نہ سن لو اس وقت تک کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنا. دونوں کی بات سن لیا کرو. ہو سکتا ہے کوئی آدمی تمہارے پاس ایک شخص آئے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، دوسرے کو بھی دیکھ لو کہ اس نے اس کے دونوں تو نہیں پھوڑ دی. تو رائے قائم کرنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کو بھی سن لیا کرو. سنے بغیر رائے قائم نہ کرو. تو یہ گر بتایا. فرمایا مسلمانوں کو اپاہج بن کر نہ بیٹھنا چاہیے، کھائے کمائے، بچوں کے لیے بھی جوڑا جائے، مگر حدود شریعت سے آگے نہ بڑھے، نہ مال کو معبود بناوے، نہ کسی حال میں خدا سے غافل ہو. باقی بھائی، کھیتی کرنا، باغ لگانا، تجارت کرنا، اس کی فضیلت تو حدیث میں آئی ہے. اپاہج بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، خود بھی کھائے کمائے، بچوں کے لیے بھی ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے بھی اکٹھا کرے. ہاں، بری بات کیا ہے؟ شریعت کی حدود کو نہ توڑے، مال کو معبود نہ بنائے، اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو. باقی کمانا، کھیتی کرنا، تجارت کرنا، یہ بری بات نہیں. تو مسلمان اپاہج نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہے. ایسا نہیں، شریعت کے حدود کا خیال رکھا جائے، مال معبود نہ بنے. معبود یعنی معبود برحق کے مقابلے میں آ گیا مال معبود، کہ اس کی مان رہا ہے اس ذات کی نہیں مان رہا، اس کی خاطر کر رہا ہے اس ذات کو بھولا ہوا ہے، یہ نہ ہو، حدود میں ہو. تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایک صاحب نے لکھا، میرا روپیہ میز سے گم ہو گیا. ویسے ہمارے گھروں میں بہت پیسے گم ہو جاتا ہے، یہ چیز آج چوری ہو گئی، یہ چیز گھر سے اٹھ گئی، یہی تو میں نے رکھی تھی پلنگ پہ، میز پہ پڑی تھی، سامنے رکھی تھی، غائب ہو گئی، اور اب تو بہت ہونے لگا ہے، اب تو بہت ہونے لگا ہے. تو ایک صاحب نے لکھا کہ میرا روپیہ میز پر تھا، گم ہو گیا تھا، محض شبے میں میں نے ایک بچے کو مارا، بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی، مجھے سخت ندامت ہوئی، کیا کروں؟ فرمایا، اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو، اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کرو، اور ایک مدت تک اس کی دلجوئی کرو، اس سے پوچھ پوچھ کر اس کی فرمائش پوری کرو. یہ ہمارا دین ہے، ظلم نہ کرنا کسی پہ، زیادتی نہ کرنا. اگر ڈھیر ساری نفلی عبادات نہیں کر سکتے نا، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم میری ذات سے کسی بندے پہ ظلم نہ ہو، یہ بڑا خطرے کی چیز ہے، نہ انصافی نہ ہو. ڈھیر ساری آپ نے نفلی عبادات کی پوچھ نہیں ہوگا، لیکن ظلم کے بارے میں پوچھ ہوگی، زیادتی کے بارے میں پوچھ ہوگی. حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں کسی بچے کو ہم نے مارا تو ہم سے جب تک معافی نہ منگوا لیتی ہمیں نہیں چھوڑتی تھی، کہ کہیں بچپن ہی میں زیادتی اور ظلم کی عادت نہ پڑے. ہم تو ساتھ دیتے ہیں، اچھا ہو بیٹا مار کے آنا، مار کے، ایسے نہیں آنا کوئی ایک مارے دو مار کے آنا، یہ بہادری نہیں ہے. ہم سبق پڑھاتے ہیں نا بڑے، ایک مارے دو مار کے آنا. اور غلطی کر کے آتا ہے اور پھر ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اچھا کیا تھا میرا بیٹا، صحیح کیا. تو فرمایا کرتے تھے میری والدہ جب تک مجھ سے معافی نہ منگوا لیتی، چاہے خادم کا بیٹا ہوتا، ملازم کا بیٹا ہوتا، مزدور کا بیٹا ہوتا. اور فرمایا اس والدہ کی اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ زندگی زیادتی اور ظلم سے پاک ہو گئی. ظلم کا ساتھ، پھر بچے بڑے ہو کر کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے، ظلم نہیں، زیادتی نہیں. اس وقت بچے آپس میں ہوتے ہیں، اسی وقت ان کی عادت بناؤ، بیٹے یہ غلط بات ہے، تم نے اس کی چیز لے لی، کیوں لی بھائی، اب زیادتی ہوئی نا، اس کی ٹافی بھی کھا لی، اس کا کیک بھی کھا لیا، اس کی چاکلیٹ بھی کھا لی. تو اگر یہ عادت پختہ ہو گئی تو بڑے ہو کے پھر اس کا پیسہ بھی کھا لے گا. اور اگر بچپن میں عادت بنے نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ تو اس کا حق ہے، یہ تو اس کی چیز ہے، واپس کرو، واپس کرو. یہ زیادتی، یہ ظلم اور زیادتی نہ ہو. ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں ظلم کو، ہمارے یہاں ظلم کا مطلب چند چیزیں ہوتی ہیں، قتل کر دینا، ڈاکہ مار دینا، زخمی کر دینا، اسی کا نام ظلم ہے. باقی ظلم کی اتنی شکلیں ہمارے رواج میں جنہیں ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تھوڑا سا ادھر آ جاؤ بیٹے. آپ نے لکھا میرا روپیہ میز پر سے گم ہو گیا تھا، ماہ شبے میں میں نے ایک بچے کو مارا، بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی، مجھے سخت ندامت ہوئی، کیا کروں؟ فرمایا اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو، معافی مانگو. اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کرو اور ایک مدت تک اس کی دلجوئی کرو، اس سے پوچھ گچھ کر اس کی فرمائش پوری کرو. فرمایا میں بڑی مشکل سے کسی سے بدگمان ہوتا ہوں، بڑی چشم پوشی کرتا ہوں، جب کسی پر خفا ہوتا ہوں تو مہاد اصلاح کے لیے ہوتا ہوں، بوجھ اس وقت بھی نہیں ہوتا، یہ سب بڑوں کی برکت ہے. بڑی اچھی خوبی ہے، بہت کمال ہے کہ کسی سے بدگمان نہ ہونا. ہمارا حال یہ، کتنا ہی بڑا محسن کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا محسن، ذرا سی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جائے بدگمان ہو گیا. ہمارے اندر یہ برائی ہے، کتنا ہی بڑا محسن اور خیر خواہ کیوں نہ ہو، ذرا سی کوئی بات میری طبیعت کے خلاف کہہ دی بس بدگمان ہو گیا. بڑی معرومی کی بات ہے، بڑی معروم. اب تو ایسا دور ہے، ابا سے بدگمان ہو رہا ہے، اماں سے بدگمان ہو رہا ہے، استاد سے بدگمان ہو رہا ہے، مربی سے بدگمان ہو رہا ہے، تو پیچھے کیا رہا جو اس کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں. بس چونکہ میری طبیعت کے خلاف، میرے مزاج کے خلاف بات ہوئی، بدگمانی. پھر فرمانے لگے میں بڑی مشکل سے کسی سے بدگمان ہوتا ہوں، بڑی چشم پوشی کرتا ہوں. نظر انداز کر، اور جب کسی پر خفا ہوتا ہوں تو محض اصلاح کے لیے ہوتا ہوں، بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا. یہ سب بڑوں کی برکت ہے، بہت بڑی کمال کی بات ہے آج کی دنیا میں، بہت بڑے کمال کی بات. ٹھیک ہے نا، کہ یہ دل بدگمانیوں سے پاک ہو، یہ دل کھوٹ سے پاک ہو، یہ دل حسد کینہ سے پاک. کمال ہے یہ. حضرت انس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بیٹے اگر تجھے صبح شام ایسی مل جائے نا کہ تیرا دل صاف ستھرا ہو سب کے لیے، یہاں کچرا نہ ہو، کھوٹ نہ ہو کسی کے لیے، بدگمانی نہ ہو، صاف ستھرا ہو، پتہ ہی کتنا عمل بڑا عمل ہے. فرمایا اتنا بڑا عمل ہے کل جنت میں تجھے میری رفاقت مل جائے گی. رفاقت مل جائے گی، یہ تو مشکل کام ہے. نفل پڑھنا بھی آسان ہے، تسبیح پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن اس دل کو بدگمانیوں سے، کینہ اور بغض سے پاک رکھنا، یہ بڑی بزرگی ہے، بڑی بزرگی ہے. فرمایا اپنے بڑوں سے جس سے تمہاری اصلاح وابستہ ہے، گستاخی سے پیش آنے والا برکات باطنی سے محروم ہو جاتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ شیخ کے ساتھ جو نسبت ہے کیا وہ بھی قطعی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو نسبت ہے وہ بھی قطع ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے. گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے، گو معصیت نہیں مگر خاص اثر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے. اس طریق میں سب کوتاہیوں کا تحمل ہو جاتا ہے مگر اعتراض اور گستاخی کا نہیں ہوتا. جس سے آدمی کی اصلاح ہو رہی ہو، اصلاح کا تعلق ہو، تو اس سے نسبت ختم ہو جاتی. کب؟ جب بے ادبی ہو جائے، جب گستاخی ہو جائے، جب اعتراض ہو جائے، جب بدگمانی ہو جائے، تو باطنی اثر ختم ہو جاتا. فرمایا اللہ سے بڑے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں اس کے سامنے اللہ رب العزت جھکا دیتے. اللہ تعالی بڑے بڑے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں جھکا دیتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ بس اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرے اور بس، پھر کسی کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ بڑے بڑے متکبروں کی اور فرعونوں کی گردنیں جھکا دیتے. ہاں، کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق صحیح ہو بس. فرمایا تکبر کی حقیقت یہ ہے کسی کمال میں اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھے کہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یہ تکبر کی حقیقت ہے. کسی کمال میں اپنے کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھے کہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھے. علاج یہ ہے، اگر یہ سمجھنا غیر اختیاری ہے تب تو اس پر ملامت نہیں، بشرطیہ اس کے تقاضے پر عمل نہیں، یعنی زبان سے اپنی تفصیل اور دوسروں کی تنقیص نہ کرے، اپنی تفضیل اور دوسروں کی تنقیص نہ کرے، نیز دوسروں کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے۔ اگر قصدن ایسا سمجھتا ہے، یا سمجھنا تو بلا قصدر ہوا لیکن اس کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے، تو یہ کبر کا ارتکاب کرتا ہے، ملامت اور عذاب کا مستحق ہے۔ اگر اس علاج کے ساتھ زبان سے بھی اس کی مدح اور ثنا کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم کرو تو یہ اعون فی العلاج ہے، یعنی اس کے علاج کی بڑی ضرورت ہے۔ تکبر بڑی بری چیز ہے، اور تکبر ہی سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں، حسد، کینہ، بدگمانی جلدی جگہ پکڑ دی۔ اپنی بڑائی ہے نا، اپنی بڑائی ہے، دل میں اپنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ کوئی مومن کیسا ہی بد اعمال ہو، میں اس کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ فوراً یہ مثال پیش نظر ہو جاتی ہے، اگر کوئی حسین اپنے منہ پر کالک مل لے تو اس کو جاننے والا کالک کو برا سمجھے گا لیکن اس حسین کو حسین ہی سمجھے گا۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے۔ فرمایا میں کبھی بھی کسی مومن کے ساتھ کسی مومن کو حقیر نہیں سمجھتا۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حسین ہو اور کوئی اس حسین کو جانتا ہو اور اس نے اپنے چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہو، تو وہ کالک کو تو کالک کہے گا، حسین کو تو حسین ہی سمجھے گا نا۔ ایمان بڑی دولت ہے نا، ایمان بڑی دولت ہے۔ دل میں کہے گا جب کسی بھی صابن سے منہ دھو لے گا پھر وہی اس کا چاند جیسا چہرہ سامنے آ جائے گا، دل میں یہی کہے گا۔ ایسی مومن کو میں حقیر نہیں سمجھتا، بس یہی خیال ہوتا ہے تھوڑی سی کالک لگ گئی، بس صحبت مل گئی، توبہ ہو گئی، پھر اس کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ غرض مجھ کو صرف فعل سے نفرت ہوتی ہے، فاعل سے نفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تعالی کی بارگاہ کے لائق کیا کوئی عمل پیش کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پیش کر، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو صرف اس کی مہربانی ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ان نالائکیوں کے باوجود بھی عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ ہمارا ہر قول و فعل، حال اور قال سب ہی پر از خطرہ ہے۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے، ورنہ تو ہماری ہر چیز خطرے میں ہے، حال بھی، قال بھی، عمل بھی، فعل بھی، قول بھی، اس کی مہربانی ہے، بس اس کا فضل رہے، وہ حفاظت فرماتا رہے بس۔ فرمایا بہت ہی نازک بات ہے اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے، اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز ناز نہ کرے، اور دوسرے کی کیسی بری حالت ہو ہرگز اس پہ تان نہ کرے، کیا خبر ہے اپنی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ بہت ڈرنے کا مقام، کیسی ہی اپنی دینی حالت اچھی کیوں نہ ہو ناز نہ کرے، اور کسی کی برائی پر اسے تان نہ کرے، تان نہ کرے، کیا پتہ کل کیا ہوگا۔ ایک بار نہایت خشیت کے لہجے میں فرما دیا سلائی کی طرح سارے مواد خبیثہ نفس میں موجود ہیں، بس رگڑ لگنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رگڑے سے بچا رکھا ہے، بچی ہوئی ہے، یعنی مواد خبیثہ تو نفس میں موجود ہے نا، بس ذرا رگڑنے کی دیر ہے ظاہر ہو جائیں گے. جیسے سوئی چبوئے نا تو اندر سے کیا نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، خون نکلتا ہے. ایسی سارا نفس مواد خبیثہ گندا اندر تو موجود ہے، رگڑنے کی دیر ہے. اور ذرا کسی ماحول میں جاتے ہیں اور اگر لگتی ہو خبیثہ ماحول سامنے آ جاتا ہے. ذرا برے ماحول میں جاتے ہیں بس ذرا رگڑ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، مواد خبیثہ ظاہر ہونا لگتا ہی نہیں ہے، وہ یہ جو پہلے تھا. فرعون اور حامان کو نہیں بچایا، ان میں وہ مادے سلگ اٹھے. اللہ تعالی ہی محفوظ رکھے، انسان محفوظ رکھتا ہے، ورنہ تو ہر وقت خطرہ ہے. فرمایا جب اللہ تعالی قہر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں. جب اللہ تعالی کا قہر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا غضب ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں، غلط چیزیں بھی صحیح لگنے لگتی، برائیاں بھی اچھائی لگنے لگتی. یہ اللہ کے قہر کی نشانی کہ اللہ کا غضب ہے اس پر، اور اللہ کی حفاظت کی نظر، رحمت کی نظر، مہربانی کی نظر اسے ہٹ چکی ہے. فرمایا جب اللہ تعالی کا قہر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی اور اوہام باطل بھی حقائق کی صورت اختیار کر لیتے. اس لیے کہ لوگ کہتے نا یہ اچھا ہے یا برا، یہ اچھائی ہے یا برائی، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بس اوقات وہ کسی باطل سے بڑا متاثر ہوتا ہے، برائی سے بڑا متاثر ہوتا ہے. اگر اسے کہہ دو یہ باطل ہے تو بولے گا بھائی تم ہی کیا سچ پہ ہو گیا، تم ہی حق پہ ہو گیا، تو بڑا مشکل ہے سمجھانا. تو اس کا ایک آسان چیز ہے میاں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو نا تو انشاءاللہ تمہارے اندر خود گواہی دینے لگ جائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن اگر برائی کے ساتھ تم برائی کی طرف جاؤ گے تو بہت جلدی مانوس ہو جاؤ گے، اور برائی کے ساتھ اچھائی کی طرف جاؤ گے تو بس اوقات اچھائی کا اثر سے محروم رہو گے. گناہ چھوڑ دو نا، گناہ چھوڑ دو. جب گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ کی مہربانی تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اس کی حفاظت سامنے ہو جائے گی، اس کی مدد اور نصرت ساتھ ہو جائے گی. ورنہ گناہوں کے ساتھ تو ویسے تم پہ اللہ کا قہر مسلط ہے، تمہیں تو باطل بھی اچھا لگے گا، گمراہ بھی ہدایت والا لگے گا، برائی پھیلانے والا بھی تمہیں خیرخواہ نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ کا قہر جو ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. اب تم سود کھا رہے ہو، بے نمازی ہو، فحاشی اور اوریانی کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے تم گناہوں کی طرف ہی مائل ہوگے نا، پھر برے نظریات والا ہی تمہیں اچھا لگے گا، اسی کا دین تمہیں سمجھ میں آئے گا. پھر تم ان کربائر سے توبہ تو کرو، پھر دیکھو کہ تمہیں کس سے انس ہوتا. پھر تم دیکھو کس سے مانوس ہوتا. گناہ تو چھوڑو. ناک ہی بند ہے، کہتا مجھے خوشبو نہیں آتی، مجھے خوشبو نہیں آتی. تو خوشبو کیسے آئے گی؟ اس میں خوشبو کا تو قصور نہیں نا. یہ ناک تو صحیح کراؤ، علاج تو کرو. یہ ہے بھائی. تو یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جس سے اللہ کا فضل اٹھتا ہے، اللہ کا قہر ہوتا ہے، تو باطل چیزیں بھی اسے حق نظر آنے لگتی ہیں، اور اوہام باطل بھی حقائق کی صورت اختیار کر لیتے. ایک مجمع سے مسافہ کرنے کے بعد فرمایا میں تو اس نیت سے مسافہ کیا ہے، کیا اتنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی خدا کا مقبول اور مرحوم بندہ نہ ہوگا؟ اگر ایک بھی مرحوم ہوا تو کیا مجھ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ کر رحم نہ آئے گا، اور اللہ میاں سے سفارش کر کے مجھ کو دوزخ سے نہ نکلوائے گا؟ سبحان اللہ، بڑا مجمع مسافہ کر رہا ہے، تو دل میں دیکھو خیال کیا ہے. اور کیسی عبدیت ہے، کیسی بندگی ہے، کیسی تواضع ہے کہ میں ان سب سے اس لیے مسافہ کر رہا ہوں، کوئی تو اللہ کا مرحوم جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، اس کی برکت سے میرا بھی کام بن جائے، ورنہ تو ہمارا نفس تو کیا کہتا ہے، بزرگ ہو گیا بزرگ، بزرگ ہو گیا بزرگ، اور یہاں کیا جذبہ ہے؟ یہ ہے اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، جو شیطان کے ہر مکر سے اللہ انہیں محفوظ فرماتا ہے، کن کن چالوں سے شیطان حملہ کرتا ہے، کن کن راستوں سے شیطان حملہ کرتا ہے، کن کن شیطان کے کیا کیا تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ اس کی سمجھ بوجھ نصیب فرما دے، اللہ اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے. فرمایا ایک مجمع سے مسافہ کرنے کے بعد فرمایا میں تو اس نیت سے مسافہ کیا ہے، کیا اتنے سارے محبت کرنے والے مسلمانوں میں سے کوئی بھی خدا کا مقبول مرحوم بندہ نہ ہوگا؟ اگر ایک بھی مرحوم ہوا جس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کیا مجھ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ کر رحم نہ آئے گا، اور اللہ میاں سے سفارش کر کے وہ مجھ کو دوزخ سے نہ نکلوائے گا؟ تو اس جذبے کے ساتھ اس سے مسافہ کر رہے ہیں. فرمایا میرے اندر نہ علم ہے نہ عمل، نہ کوئی کمال ہے، لیکن الحمدللہ اپنے خالی ہونے کا اعتقاد ہے، اللہ تعالیٰ بس اسی سے فضل فرما دیں گے. نہ علم ہے نہ عمل نہ کمال، ایک بات کا اعتقاد ہے، خالی ہوں خالی، یہ اندر اعتقاد پکا ہے. فرمایا اسی سے امید ہے اللہ فضل فرما دیں گے. یہ ہے بندگی، یہ ہے عبدیت، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کو یہی بہت پسند ہے. فرمایا مدت سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اب تازہ کر لیا کرتا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مواخذہ نہ کیجیے، جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو آئندہ کرے، یا سب میں نے دل سے معاف کر دیا. میری وجہ سے اللہ کسی کا مواخذہ نہ کیجیے. اور ہم کیا کہتے ہیں، اتنا بزرگ ہو گیا اور اس نے میری توہین کی، مرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے میری بے ادبی کی ہے، اللہ اس کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اور اس دعا کو اور تازہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو اے اللہ میری وجہ سے کسی کا مواخذہ نہ کرنا، ابھی یا آئندہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا. کیا بات ہے، ہم ان جیسے لوگ تو نہیں بن سکتے، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں پڑھنے سے نا کم سے کم یہ تو احساس ہوتا ہے کہ دینداری ہوتی کیسی ہے. یہ تو پتہ چل جائے کہ دیندار ہوتے کیسے ہیں، غلط فہمی تو نہ ہو نا. یہ تو اندازہ ہو جائے کہ دینداری ہوتی کیسی ہے اور دیندار کیسے ہوتے ہیں. دھوکہ تو نہ ہونا. فرمایا مدت سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اب تازہ کر لیا کرتا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق پر مواخذہ نہ کیجیے، جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو یا آئندہ کرے سب میں نے دل سے معاف کی. پھر فرمایا اگر میں معاف نہ کروں یا کر دوں اور دوسرے کو عذاب بھی ہو تو مجھے کیا نفع حاصل ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اور معاف کر دوں گا تو بڑی کمائی ہو جائے گی. بڑی کمائی ہو جائے گی. یہ ہے دین کی سمجھ، یہ ہے دینداری. اللہ ہمیں اس سے کچھ حصہ نصیب فرما دے. کئی بار فرمایا گو میں اعمال میں بہت کوتاہ ہوں لیکن الحمدللہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں، ہمیشہ یہی ادھیڑ پن لگی رہتی ہے کہ فلاں حالت کی یہ اصلاح کرنی چاہیے، فلاں حالت میں یہ تغیر کر لینا چاہیے. ہے تو اعمال میں بہت کوتاہی لیکن الحمدللہ ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے، بس اس سے غافل نہیں، اسی ادھیڑ پن میں زندگی گزر رہی ہے. اس بات کی اصلاح ہو جائے، اس چیز کی اصلاح ہو جائے، اس چیز کی اصلاح ہو جائے، یہ چیز میرے اندر سے کمزوری نکل جائے، اسی ادھیڑ پن میں زندگی گزر رہی ہے. گو میں نجات کو اعمال پر منحصر نہیں سمجھتا، محض فضل پر سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو نجات ہو جائے گی، لیکن بندے کے ذمے یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے اجتناب رکھے. اس لیے مجھے اپنے اعمال کی کوتاہی پر سخت ندامت ہے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمارے لیے بھی دین پہ چلنا آسان فرما دے، ظاہری بھی باطنی بھی، اعمال بھی نصیب فرمائے اور صفات بھی نصیب فرما دے، صفات بھی نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب اليك، نستغفر الله ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.